السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر تکنیکی ماہرین کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں. تاہم راہداری کھولنے کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان حتمی سمجھوتے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. وزیراعظم عمران خان نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے متعلق آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کشمیر پر کسی قسم کی سودے بازی کی بات کی سختی سے تردید کی ہے. پاکستان میں پولیو وائرس کے ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا ہے, اور حالیہ چند ماہ کے دوران نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے. افغانستان کی حکومت نے بھی امریکہ کے ساتھ سفیروں کی آواز ملاتے ہوئے امریکہ طالبان امن معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ نے ایران کے خلائی مشن پر کام کرنے والی سویلین اسپیس ایجنسی اور دو تحقیقاتی تنظیموں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. برطانیہ میں اپوزیشن قانون ساز بدھ کے روز متوقع طور پر ایک بل متعارف کروا رہے ہیں جو یورپی یونین سے علیحدگی میں ایک بار پھر تاخیر کے لیے ہے, تاکہ اس دوران بریگزٹ کی شرائط پر نیا معاہدہ کیا جا سکے. اور ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کا کہنا ہے کہ حکومت علیحدگی کے اس بل کو باقاعدہ طور پر واپس لے لے گی جس کے خلاف پچھلے 3 ماہ سے احتجاج جاری تھا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصباح الحق کو کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ, جبکہ وقار یونس کو بالنگ کوچ مقرر کر دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر تکنیکی ماہرین کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں. تاہم راہداری کھولنے کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان حتمی سمجھوتے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر مذاکرات کا تیسرا دور لاہور کے قریب بھارتی سرحدی حدود اٹاری میں ہوا. پاکستانی وفد کے سربراہ اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق کرتارپور راہداری پر تکنیکی مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں. بدھ کو ہونے والے مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے. کرتارپور راہداری جلد کھولنے کے معاملے پر مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے 19 رکنی پاکستانی وفد کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کر رہے تھے. بھارتی وفد کی قیادت جوائنٹ سیکرٹری داخلہ ایس سی ایل داس نے کی. بھارتی وفد کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دو نکات پر لچک نہیں دکھائی, اس لیے یہ معاہدہ تکمیل نہیں پا سکا. اس بارے میں ہم اپنے نئی دہلی میں نمائندہ سے بات کریں گے کچھ دیر میں, تو تفصیل ان سے جانیں گے. وزیراعظم عمران خان نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے متعلق آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. ترجمان وزیراعظم آفس کی طرف سے جاری کردہ اعلان کے مطابق عدالت جانے سے فیصلہ خلاف آنے کا بھی خطرہ ہے, لیکن وزیراعظم نے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آرڈیننس واپس لینے کا اعلان کیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے اٹارنی جنرل کو معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کشمیر پر کسی قسم کے سودے بازی کی بات کی سختی سے تردید کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ کشمیر پر ہم کوئی ڈیل کر لیں گے. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ہماری پہل نہ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی دفاع کی ہے, اس کے لیے جو بھی اس کا استعمال ہے ریاستی پالیسی کے مطابق ہوگا. پاکستان میں پولیو وائرس ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا ہے, اور حالیہ چند ماہ کے دوران نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے مزید 2 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جس کے بعد رواں سال خیبر پختونخوا میں پولیو وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 45 جبکہ بلوچستان میں یہ تعداد 5 ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا کے پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر ای او سی کے مطابق ضلع لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ میں پولیو کا نیا کیس سامنے آیا ہے, جہاں 5 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. افغانستان کی حکومت نے بھی امریکہ کے 7 سفیروں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے امریکہ طالبان امن معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جنم لینے والے خطرات سے کیسے نمٹا جائے گا۔ صدارتی محل سے ترجمان صدیق صدقی نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایک سابق امریکی عہدیدار اور سینیٹروں نے معاہدے کے نتائج پر تشویش ظاہر کی ہے۔ افغان حکومت بھی اس پر تشویش رکھتی ہے اور اس کی وضاحت چاہتی ہے۔ افغان حکومت کے علاوہ افغانستان میں خواتین بھی امریکہ طالبان معاہدے پر فکر مند ہیں، کیونکہ طالبان تحریک کو معاہدے میں اسلامی امارات افغانستان کے نام سے تحریر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک سیاسی جماعت افغانستان کی حکومت پر تنقید کر رہی ہے کہ وہ امن عمل پر اجارہ داری چاہتی ہے اور معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ امریکہ نے ایران کے خلائی مشن پر کام کرنے والی سیویلین اسپیس ایجنسی اور دو تحقیقاتی تنظیموں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ایجنسیاں تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے یہ پابندیاں منگل کو ایران اسپیس ایجنسی، ایران اسپیس ریسرچ سینٹر اور ایلونوٹک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر عائد کی ہیں۔ ایران پر حالیہ پابندیوں کے حوالے سے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اپنے خلائی پروگرام کی آڑ میں بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام کو آگے بڑھائے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ ایران کی جانب سے 29 اگست کو سیٹلائٹ کی لانچنگ کے بعد خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں اپوزیشن قانون ساز بدھ کے روز متوقع طور پر ایک بل متعارف کروا رہے ہیں جو یورپی یونین سے علیحدگی میں ایک بار پھر تاخیر کے لیے ہے، تاکہ اس دوران بریگزٹ کی شرائط پر نیا معاہدہ کیا جا سکے۔ وزیراعظم بورس جانسن نے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو وہ 31 اکتوبر تک کی موجودہ حتمی تاریخ تک بریگزٹ پر عمل کریں گے، کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی اس کارروائی کے بعد قبل از وقت انتخابات کرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں منگل کو وزیراعظم بورس جانسن کو بغیر کسی معاہدے کے یورپی یونین سے علیحدگی سے روکنے کے لیے بل منظور کرانے کے پہلے مرحلے میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حکومت کو اس رائے شماری میں 301 کے مقابلے میں 328 ووٹوں سے شکست کا سامنا رہا۔ رائے شماری کے بعد وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے، لیکن اگر قانون ساز بریگزٹ سے متعلق مذاکرات میں بے معنی تاخیر کریں گے تو انتخابات ہی واحد راستہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مقررہ مدت سے متعلق بل پیش کریں۔ اس شکست کے بعد وزیراعظم بورس جانسن کو بھی ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جیسی کہ سابق برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کو تھا، جو بریگزٹ پر قانون سازوں کی 3 بار حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ ہریکین ڈوریان ممکنہ طور پر فلوریڈا پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چمکتی دھوپ والی اس ریاست کے شہری یا جنوب مشرقی ریاست کے امریکی ساحل پر لوگ اب اطمینان سے ہو جائیں گے۔ پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ڈوریان طوفان اب بڑا ہو رہا ہے اور یہ خطرناک انداز میں ریاست فلوریڈا اور جارجیا کی طرف بدھ کو دن کے وقت یا رات میں پہنچے گا اور شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں شدید بارشوں اور طاقتور ہواؤں کا خطرہ ہے۔ اور بہاماس میں منگل کے روز یہ ڈوریان تباہی مچاتا ہوا گزر گیا۔ بہاماس کے وزیراعظم ہیوبرٹ منس نے کہا کہ 7 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور اس میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کا کہنا ہے کہ حکومت علیحدگی کے اس بل کو باقاعدہ طور پر واپس لے لے گی جس کے خلاف پچھلے 3 ماہ سے احتجاج جاری تھا۔ ان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک ویڈیو ٹیپ پیغام میں لیم کہہ رہی ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے رہی ہیں جو مشتبہ مجرموں کو چین کے حوالے کرنے کی اجازت دیتا جہاں ان پر مقدمہ چلایا جاتا۔ اس بل کے خلاف پچھلے 3 مہینے سے ملک بھر میں شدید احتجاج ہو رہے تھے۔ ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز سرگرم کارکن جوشوا وینگ نے لیم کے بیان کے بعد اخباری نمائندوں سے کہا کہ بل واپس لینے کا فیصلہ بہت چھوٹا ہے جو تاخیر سے کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصباح الحق کو کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ، جبکہ وقار یونس کو بالنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ وقار یونس ماضی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو مرتبہ ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں۔ پی سی بی نے مصباح الحق کو ہیڈ کوچ کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر کے عہدے پر بھی تعینات کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے بعض اعلی سفارتکاروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی تصفیہ طے پانے سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تمام امریکی فورسز کو افغانستان سے واپس بلا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے بقول افغانستان مکمل خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کی ویب سائٹ پر لکھے گئے اپنے مشترکہ مضمون میں امریکہ کے 9 سابق سفارتکاروں نے کہا ہے کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں غیر ملکی فورسز کا انخلاء پائیدار امن کے اصول سے مشروط ہونا چاہیے۔ ان 9 امریکی سفارتکاروں میں سے 5 افغانستان میں بطور امریکی سفیر کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے لیے امریکہ کے ایک سابق خصوصی نمائندے اور امریکہ کے ایک سابق نائب وزیر خارجہ بھی ان میں شامل ہیں۔ سابق امریکی سفارتکاروں کی طرف سے یہ انتباہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مجوزہ امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر ان کے بقول 5,000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کی تجویز بھی شامل ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت نے بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان ممکنہ طور پر طے پانے والے امن سمجھوتے کے مسودے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل کے لیے بات باعث تشویش ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی امن معاہدہ طے پانے کے بعد سامنے آنے والے خطرات سے کیسے نپٹا جائے گا۔ افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہی تحفظات کے پیش نظر ان کے بقول افغان حکومت نے اس سمجھوتے کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ پاکستان کے سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بھی سابق امریکی سفارتکاروں کے خدشات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے طالبان اور افغانستان کے دیگر سیاسی دھڑوں بشمول افغان حکومت کے درمیان سیاسی تصفیہ ضروری ہے۔
جو کہا جاتا تھا کہ آج یا کل میں سائن ہو جائے گا ایگریمنٹ آپس میں، وہ میرے خیال میں اصل جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے طالبان جو ہیں وہ بعد میں دوسرے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ان کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہوگا اور کس طریقے سے ان کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔
تاہم امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد یہ واضح کر چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ صرف غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بقول امریکہ ایک ایسے امن معاہدے کی تلاش میں ہے جو انخلاء کو ممکن بنا سکے۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ اگر پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کی توجہ کا محور اپنی مشرقی سرحد پر ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کے اوائل میں نئی دہلی کی طرف سے متنازع جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد پاک بھارت باہمی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ کشمیر پر ہم کوئی ڈیل کر لیں گے، اگر 72 سال سے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب کیوں ہٹیں گے۔ جنرل آصف غفور نے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق کہا کہ ہماری پالیسی دفاع کی ہے۔ وہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے علی رانا اس نیوز کانفرنس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔
ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خطے میں عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں، لیکن جس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے پورے نہیں ہو سکتے۔ بھارت کو پتا ہے کہ پاک فوج مغربی سرحد سے فارغ ہو رہی ہے، اس لیے وہ خطے میں نئی جنگ کا بیج بو رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ پاکستان بھرپور جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سانسیں کشمیریوں کے ساتھ چلتی ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ کشمیر ہماری شہرگ اور ایک عالمی تنازع ہے۔ بدقسمتی سے عالمی طاقتوں نے مسئلہ کشمیر میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ امریکہ کے دورے اور کشمیر پر ڈیل سے متعلق سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ کشمیر پر ہم کوئی بھی ڈیل کر لیں گے۔
یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کر لیں؟ اوور آور ڈیڈ باڈیز کشمیر، میں نے جیسے کہا کہ ہر پاکستان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اگر ہم 72 سال سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟
میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت جان لے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور معیشت سے نہیں لڑی جاتی، جنگ سے پہلے اور دوران قومی طاقت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ سارے منصوبے تیار ہیں، فوج اپنے منصوبے پریس کانفرنس میں نہیں بتاتی۔ قوم اطمینان رکھے، کیا کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے، کیسے کریں گے یہ ہم پر چھوڑ دیں۔ اسرائیل سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں صرف پروپیگنڈا ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ کی گنجائش نہیں ہوتی۔
جو ذمہ دار ریاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتی، بیکاز یہ بہت سیریس ایشوز ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز آپ کے جاننے کی ہے وہ ہے، میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دی ویپن اور دی کیپیبلٹی، اٹ از اباؤٹ دی کانفیڈنس آف دیٹ نیشن اینڈ دی ڈیسیژن میکنگ باڈی ان دیٹ کیپیبلٹی۔ عوام کو صرف یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی یہ کیپیبلٹی ہے، یہ ریزالو ہے، اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو آپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ڈیسیژن لیتی۔
انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم مودی نہرو کے نظریے کو دفن کر چکے اور ہٹلر کے اصولوں پر چل رہے ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشیدگی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں۔ بھارت نے کشمیر کی صورتحال کو معمول کے مطابق اور اپنا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان اس صورتحال پر پوری دنیا کو شامل کر کے اس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کئی رہائشی آرٹیکل 370 کے خاتمے کے وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موجود تھے۔ کرفیو اور کشیدہ حالات کے سبب کئی افراد وہاں پھنس گئے تھے، لیکن دونوں ملکوں کی سرحدوں پر ایک کراسنگ پوائنٹ ایسا ہے جہاں سے محدود آمد رفت بحال ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھی نظر الاسلام نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے واپس آنے والے دو افراد سے بات کی اور حالات جاننے کی کوشش کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
جولائی کے وسط میں پاکستان سے تقریباً 42 افراد بشمول بچے، بڑے اور بوڑھے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لیے اپنے منقسم خاندان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان افراد کا آنا جانا ہر سال لگا رہتا تھا، جس سے بقول ان کے آپس میں روابط قائم رہتے تھے۔ محمد یونس زرگر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ضلع کوٹلی کے رہائشی ہیں۔ ماہ جولائی میں انہوں نے لائن آف کنٹرول تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کے ذریعے عبور کی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے کشمیر میں کشیدگی کے بعد وہ فوراً اپنے علاقے کو لوٹنا چاہتے تھے، تاہم بھارتی سیکیورٹی اہلکار ان کو واپس نہیں جانے دے رہے تھے۔
جب ہم 28 دن ہمارے پورے ہو گئے تو ہم واپس آ رہے تھے، تو جب ہم باہر نکلے آنے کے لیے تو راستے کافی لگ گیا نا، تو کہتے ہیں جی راستہ بند ہے تو آگے آپ نہیں جا سکتے، تو ہم نے کہا کہ ہم آگے کیوں نہیں جا سکتے، ہمارا پرمانٹ ویزا جو ختم ہو گیا ہے، 28 دن ہمارے دن پورے ہو گئے، ہم نے واپس جانا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے تو ہم آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتے۔
گزشتہ ماہ تیتری نوٹ پر بڑی تعداد میں لوگ اپنے عزیز و اقارب کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی جمال الدین کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ سے ہے۔ وہ 55 سال بعد اپنی بہن سے خاص طور پر ملنے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پونچھ گئے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگرچہ دیہات میں کچھ نرمی تھی، تاہم شہر میں تو اس قدر سختی تھی کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے کی جسارت بھی نہ کر سکتا تھا۔
عید کے موقع پر بڑی جتنی بھی مسجد ان مسجدوں میں نماز کے لیے پابندی لگا دی گئی، اور اس کے بعد ہم نے 5 جمعے وہاں پہ گزارے۔ جمعرات کے دن وہاں کا ایسا جو علاقے کے پورے علاقے میں جا کے اعلان کرواتا تھا کہ بھائی کل جمعہ کوئی آدمی شہر میں مت آئے۔ بہرحال ان لوگوں کا جی یہی ہے نا جی، وہ حراست میں مریضوں کی بڑی پرابلم، آنے جانے کی ٹریفک کے لیے بڑی پریشانی۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے حالات پر کشیدگی کے بعد سے اب تک کل 48 لوگوں نے تیتری نوٹ سے ایل او سی عبور کی ہے۔ جس میں سے 42 افراد نے بھارتی زیر انتظام کشمیر سے پاکستان زیر انتظام کشمیر، جبکہ 6 نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کا سفر کیا۔ یاد رہے کہ تیتری نوک کراسنگ کے ذریعے نہ صرف لوگ ایک دوسرے کی جانب سفر کرتے تھے بلکہ یہاں سے تجارت بھی ہوتی تھی، جو کہ اب مکمل طور پر منقطع کر دی گئی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر مذاکرات کا تیسرا دور بھارتی سرحدی حدود اٹاری میں ہوا۔ پاکستانی وفد کے سربراہ اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق کرتارپور راہداری پر تکنیکی مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
کرتارپور راہداری جلد کھولنے کے معاملے پر مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے 19 رکنی پاکستانی وفد کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کی۔ وفد میں نسپاک، کسٹمز، امیگریشن، متروکہ وقف املاک بورڈ، محکمہ مذہبی امور، محکمہ ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سیکورٹی اداروں کے نمائندے شریک تھے۔ مذاکرات کے بعد واہگہ بارڈر پر ذرائع ابلاغ کو تفصیل بتاتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارت کو حتمی مذاکرات جلد مکمل کرنے کا کہا ہے اور اس سلسلے میں بھارتی حکام کو آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان آنے کے لیے کہا ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ تکنیکی ماہرین کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور اب ان کے مزید مذاکرات کی ضرورت نہیں۔
تھرڈ میٹنگ کے بعد اٹ واز پروڈکٹیو، وی ہیڈ این اگریمنٹ آن مینی تھنگز، دو یا تین پوائنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گئے، باقی تقریباً سارا اگریمنٹ مکمل ہو گیا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
بھارتی وفد کی قیادت ایس سی ایل داس جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کی۔ پاکستانی وفد کے سربراہ نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی اور مسئلہ کشمیر کی صورتحال کے باوجود مذاکرات کا تیسرا دور بہت اچھے ماحول میں ہوا۔
5000 والے پہ ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ 5000 تو آئیں گے اور اس سے زیادہ جو کیپیسٹی ممکن ہو پاکستان اس کے لیے ویلنگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا انڈیا کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہے۔ ہم ایک بہت بڑا انیشیٹو لے چکے ہیں، انپریسیڈنٹڈ انیشیٹو لے چکے ہیں۔ مائنورٹیز کے ساتھ اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کی یہ ریفلیکشن ہے۔ ہم اس پہ آگے چل رہے ہیں۔ ہم وی آر ویری ہوپ فل کہ جی تھوڑی سی وہاں سے پولیٹیکل فلیکسیبلٹی آئے گی تو کام ہو جائے گا۔
ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی وفد کے سربراہ نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں بھارت کی جانب سے دیے گئے ڈوزیر کا جواب دے دیا ہے اور پاکستان نے بھی ایک ڈوزیر بھارتی حکام کے حوالے کیا ہے، لیکن وہ اس کی تفصیلات ابھی نہیں بتا سکتے۔
برج بن گیا ہے، گیٹ سے آئیں گے، ریسیو کیا جائے گا اور وہاں پہ ایک باقاعدہ ریسیپشن پوائنٹ ہے۔ وہاں بہت ساری ایف آئی اے کی پوزیشنز ہوں گی امیگریشن کی، آل دو ویزا تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کو کارڈ ایشو کیے جائیں گے جو آئیں گے۔ اس پہ بھی اگریمنٹ ہو گیا ہے، ان کو شناختی کارڈ یا آئیڈینٹی کارڈ دیے جائیں گے اور وہ آگے آ جائیں گے، اسی دن واپس چلے جائیں گے۔
دونوں ملکوں کے درمیان اس سے پہلے کرتارپور راہداری پر اعلیٰ حکام کے مذاکرات کے دو مرحلے جبکہ زیرو پوائنٹ پر تکنیکی ماہرین کے چار دور ہو چکے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سامعین، ابھی ضیاء الرحمان کی جو رپورٹ آپ سن رہے تھے اس میں کافی امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر تکنیکی ماہرین کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ صرف ایک دو ایسے نکات تھے جن پر ابھی اتفاق ہونا باقی ہے۔ اس پر بھارتی رد عمل جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریتل جوشی۔ ریتل، بتائیے گا کہ کیا آپ کی طرف کہا جا رہا ہے اس مذاکرات کے بارے میں؟
دیکھیے، اس کو پارشلی سکسیزفل مانا جا رہا ہے۔ پارشلی سکسیزفل اس لیے کیونکہ جو کچھ بڑے پوائنٹس رکھے گئے تھے بھارت کی طرف سے کہ 365 دن سال کے ایکسس ہونی چاہیے اور ویزا نہیں لگنا چاہیے، تو وہ تو باتیں مان لی گئیں۔ لیکن ایک جو بڑی چیز تھی جس کو لے کے بھارت نے کہا کہ یہ اگریمنٹ سائن اگر نہیں ہو پایا، تو ایک بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ایک سروس فیس لگانا چاہتا ہے ان پلگرمز پر جو وہاں پر درشن کے لیے آئیں گے، اور بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کے لیے قطعی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت میں اگر آپ عام طور پہ کسی بھی عبادت کی جگہ کو دیکھیں، وہ مندر، مسجد، گرودوارا، چرچ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی فیس جیسی یا انٹری فیس جیسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بھارت کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو قطعی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا پوائنٹ تھا جو بھارت چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ پلگرمز آئیں گے، کرتارپور جائیں گے بھارت سے پاکستان، تو بھارت کے پروٹوکول آفیسرز ان کے ساتھ ہوں جو फैसिलिटेशन में मदद करें, चाहे वो बूढ़े लोग हों या बच्चे हों या अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हों उनकी मदद करें। इन दो पॉइंट पर पाकिस्तान अग्री नहीं हुआ और इसीलिए अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। लेकिन कुछ और जो पॉइंट्स थे, चाहे वो वीजा की बात हो या जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन हैं, जो मतलब भारतीय ओरिजिन के लोग हैं उनको भी एक्सेस दी जाएगी बगैर वीजा के, ये सारे पॉइंट्स मान लिए गए, तो इसको एक पॉजिटिव नोट पे देखा जा रहा है।
तो क्या उम्मीद है कि ये दो पॉइंट भी बाद में तय कर लिए जाएंगे?
देखिए, ये दोनों पॉइंट्स पर मानना ये पाकिस्तान की तरफ से डिसाइड होगा, क्योंकि भारत ने ये अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर किया है कि पैसे दे के दर्शन वाला जो पॉइंट है उस पर वो बिल्कुल अग्री नहीं करना चाहता है। और दूसरी चीज जो प्रोटोकॉल ऑफिसर के साथ चलने वाली बात है, खालिद मुझे लगता है कि शायद उस पर किसी तरह का कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन पैसे दे के जो दर्शन की इजाजत मिलेगी उस पर मुझे नहीं लगता कि भारत पीछे हटेगा। मेरे ख्याल से अगर कोई फैसला लिया जाएगा या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी तो वो पाकिस्तान की तरफ से होगी।
ये मुजाकरात तो भारतीय इलाके अटारी में हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारतीय वफद को दावत दी है कि वो अब पाकिस्तान आए और मुजाकरात करें।
जी, लेकिन जब तक ये दो पॉइंट्स हैं, देखिए अभी करतारपुर पे अगर हम इसको अगर इन टोटैलिटी देखें तो मुझे लगता है 70% तक मामला यहाँ पे बन गया है, क्योंकि जो ब्रिज बनाने की बात है उस पर पूरी तरह से अग्रीमेंट हो चुका है। एक जो पॉइंट भारत के लिए और यहाँ पे कंसर्न का था वो ये था 5000 पिलग्रिम्स रोज आएंगे, ये भारत ने मांग की थी, वो भी पाकिस्तान ने मान ली है। बस भारत को एक फिक्र ये है कि जब गुरु पर्व होगा या जब बैसाखी का दिन होगा, जब शायद 15,000-10,000 तक लोग वहां आएंगे, तो वो कैसे पूरी उस चीज को अंजाम दिया जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, मगर मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं आगे जाके सुलझ जाएगा। अब कहीं पे अगर बात अटकेगी तो वो मुझे जो लग रहा है खालिद अभी तक का सिचुएशन देख के, वो फीस वाली बात पर और एक प्रोटोकॉल ऑफिसर वाली बात से होगी।
अच्छा, एक और बात जिस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे वो लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें भारत का शायद मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तानी इसमें जो हैं सपोर्टर्स वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है उस बारे में।
जी हाँ, ये दूसरा मौका है, इससे पहले 15 अगस्त के रोज जबकि भारत का इंडिपेंडेंस डे होता है, आज़ादी का दिन होता है, तब भी ये हुआ था कि कुछ प्रोटेस्टर्स वहाँ पहुँचे थे, अंडे और पत्थर वगैरह मारे गए थे इंडियन हाई कमीशन के ऊपर, और तब भारत ने यही इल्ज़ाम लगाया था कि ये पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं और ये आके वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। आज भी अगर आप पूरा चेन ऑफ इवेंट्स देखें, एक मार्च फॉर सॉलिडारिटी हुआ था, कश्मीर मार्च फॉर सॉलिडारिटी, ये पार्लियामेंट से शुरू होके फिर भारतीय हाई कमीशन की तरफ आया, और वहाँ पे जब ये लोग वहाँ पहुँचे प्रोटेस्टर्स तो थोड़ा सा मामला गर्म हो गया और जो भारतीय हाई कमीशन की खिड़कियां हैं उसके कांच वगैरह तोड़े गए, और भारत का पूरी तरह से यही इल्जाम है कि ये पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं और इस तरह के वो काम बार बार कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन ने एक फोटो भी ट्वीट की उस खिड़की के शीशे की, जिसके बाद जो लंदन के मेयर हैं सादिक खान और जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बात कही कि इस तरह के एक्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इस पर एक्शन होगा। दो लोगों को अभी तक हमारी जानकारी है, ये खबर है कि गिरफ्तार भी किया गया है इस सिलसिले में।
तो पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया है कोई, लेकिन ये सिर्फ भारत की तरफ से एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है।
देखिए, पाकिस्तान पर तो इल्ज़ाम लगाया गया है भारत की तरफ से कि पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है नहीं। वैसे हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक जो ऑनलाइन पिटिशन शुरू किया गया है, वो जो अपोजिशन पार्टी है लेबर पार्टी, उनके एक MP ने एक ऑनलाइन पिटिशन शुरू किया कश्मीर मसले पर, ये कहते हुए कि जिस तरह से एब्रोगेशन हुआ है वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक। तो तभी फिर ये सॉलिडारिटी मार्च हुआ, लेकिन ये इससे पहले भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 4 लोगों को 15 अगस्त वाले वाकये में, ये बात सामने आई थी कि वो पाकिस्तान के ही सिंथेसाइजर थे। तो इस बार भी अब देखिए, जब तक पूरे मामले की जाँच नहीं होगी और पुलिस पूरी तफ्तीश नहीं कर लेती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल हो पाएगा।
जाहिर है कुछ भी कहना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया रितुल जोशी आपका। ये नई दिल्ली में हमारी नुमाइंदा थी रितुल जोशी, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे।
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ اسلام آباد سے ہم پہلے علی رانا کی ایک رپورٹ دے رہے ہیں آپ کو کہ وزیر اعظم عمران خان نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے متعلق آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے متعلق آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اٹارنی جنرل کو معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے حالیہ تنازع کے باعث شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ عدالت جانے سے فیصلہ خلاف آنے کا بھی خطرہ ہے۔ عدالت جانے سے حکومت کو پوری رقم واپس ملنے یا پوری رقم کھو جانے کا بھی امکان ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ فیصلہ خلاف آنے سے حکومت پر ریفنڈ کی مد میں 295 ارب روپے کا بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے 417 ارب روپے کی رقم پھنسی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے جی آئی ڈی سی کو منسوخ کر دیا تھا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی نظر ثانی درخواست بھی مسترد ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نئی قانون سازی کی گئی جو مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج ہوئی۔ آرڈیننس جاری کرنے کا مقصد عدالت کے باہر مذاکرات کے ذریعے 50% رقم وصول کرنا تھا۔ اس معاملے پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ حکومت نے معاملے کی شفافیت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جی آئی ڈی سی کے بارے میں سپریم کورٹ کے حوالے کی جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ حکومت کو گائیڈ کریں اس سلسلے میں۔ اتنی شفافیت سے ہر چیز کی جائے کہ جو بھی فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں۔
پاکستان میں اپوزیشن نے اس معاملے پر حکومت پر شدید تنقید کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری رحمان کہتی ہیں حکومت آرڈیننس کے ذریعے بڑے صنعتکاروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔
210 سے 300 بلین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے پیسے آپ پاکستان کے پورے سرمایہ دار طبقے کو معاف کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیے نا، یہ دانستہ طور پر یہ میلیفائیڈیز ہے، قانون اور آئین کا مذاق اڑا رہی ہے۔
پاکستان میں گزشتہ چند روز سے عمران خان حکومت کی طرف سے 208 ارب روپے معاف کیے جانے کے معاملے پر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ صدر عارف علوی کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس کے تحت گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی مد میں بڑے صنعتکاروں سے قابل وصول اس رقم میں سے نصف معاف کر دی گئی۔ جی آئی ڈی سی کی مد میں اصل رقم 417 ارب روپے تھی، جس کا نصف معاف کر کے باقی رقم وصول کی جانا تھی۔ ایک عرصے سے واجب الادا اس رقم کے نصف 208 ارب روپے پر اگر مارک اپ اور سالانہ منافع شامل کیا جائے تو یہ لگ بھگ 300 ارب روپے بنتی ہے، جو حکومت کی طرف سے معاف کر دی گئی تھی۔ تاہم اب یہ فیصلہ واپس لے کر عدالتی راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران پہلے 2 ماہ کے دوران ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد 19 لاکھ سے بڑھ کر 25 لاکھ ہو گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا حسن۔ جی سارا، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس۔
جی خالد، آج کل پاکستان کے اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں یہ بات بہت ڈسکس ہو رہی تھی کہ اتنے سخت اقدامات لینے کے باوجود بھی جو ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے وہ حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی معاشی ٹیم نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس کو لیڈ کر رہے تھے بشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، اور انہوں نے کہا کہ پہلے 2 ماہ کے دوران 644 ارب روپے کا جو ٹیکس ٹارگیٹ تھا اس میں سے 580 ارب روپے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ابھی بھی ہدف سے کم ہے تو انہوں نے کہا کہا کہ کیونکہ ہمارا ہم نے اپنے ٹیکس وصولیوں کے ہدف کو بڑھانا ہے تو حکومت نے جان بوجھ کے ایمبیشیس ٹارگیٹ رکھا ہے تاکہ اس کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک میں ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور تقریباً 25% اضافہ ہوا ہے ٹیکس ریونیو میں. اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی تعداد بھی 19 لاکھ سے بڑھ کر 25 لاکھ تک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایف بی آر میں ریفارمس کی جائیں اور ریونیو کو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ریفنڈس کے معاملات کو بہتر کیا جائے. آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی مشیر خزانہ نے اور انہوں نے کہا کہ عمومی تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ معیشت کے حالات ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے, نجی شعبہ زیادہ قرضے لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر جو زرعی شعبہ ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی کی اکثر یہ زراعت سے وابستہ ہے تو ہماری خود بھی توجہ ہے کہ اس طرف مزید اقدامات کیے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے پروجیکٹ چلا رہی ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف پہنچے زراعت میں, کیونکہ زراعت کی کو ایڈریس کیے بغیر, زراعت میں ترقی کیے بغیر ملک میں غربت کی سطح کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ ایل این جی کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کی نجکاری, اسٹیٹ بینک سے حاصل ہونے والے منافع اور بجلی اور گیس کی چوری روکنے سے جو پاکستان کو رقم ملی ہے اس سے پاکستان کو اضافی 800 ارب روپے کا فائدہ بھی ہوگا. جی خالد کا
یہ بتائیے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ بھی اس میں پہ بات کی حفیظ شیخ صاحب نے؟
پچھلے کچھ اگر ہم تقریباً 1.5 ماہ سے دیکھیں, آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے کے بعد سے دیکھیں, تو پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کافی حد تک سٹیبل ہے. جو مارکیٹ میں روپے کی قدر 160 روپے سے تجاوز کر گئی تھی وہی ڈالر اس وقت 155 روپے تک آ گیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد پاکستان میں کسی حد تک مالیاتی شعبے میں استحکام دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ عوامی سطح پہ اس کا ریئیکشن بہت اچھا نہیں ہے. مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, لوگ پریشان ہے, لیکن تحصیلات زر میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے. تو حکومت کا دعویٰ یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد ملک کی مالی پوزیشن بہتر ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے جو باقی مالیاتی ادارے ہیں جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کی طرف سے بھی مزید رقوم ملنے سے اور حالات بہتر ہوں گے.
بہت شکریہ سارا حسن آپ کا. تو یہ اسلام آباد سے ہماری نمائندہ سارا حسن تھیں, اور اسلام آباد ہی میں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان. ان سے پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. تو علی فرقان ہمیں بتائیے گا کہ کیا کچھ سامنے آیا ہے اس ملاقات کے بعد.
جی بالکل, یہ دونوں اہم ممالک کے وزرائے خارجہ آج جب پہنچے یہاں پہ اسلام آباد تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا, جس کے بعد یہ دونوں وزرائے خارجہ دفتر خارجہ میں پہنچے جہاں تینوں ممالک کے اعلی حکام کے درمیان بات چیت کا جو ہے وہ ایک دور ہوا, جس کے بعد یہ پاکستان کے جو دونوں مہمان وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں ان کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی, اور اس میں بات چیت جو ہے اس کا مرکز کشمیر کی صورتحال تھی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ کچھ اپنے بیان میں بتایا کہ پاکستان نے ان دو ہمسایہ جو پاکستان کے قریبی مسلم ملک ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے, اور وہ جو ابہام تھا کشمیر کی صورتحال کے اوپر کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے نہیں ہیں وہ ابہام دور ہو چکا ہے, یہ کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا. انہوں نے اس کا اظہار کن الفاظ میں کیا, یہ ہم آپ کو سناتے ہیں.
بتا دیا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں, اور خطے میں اور ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں, لیکن یہ کوئی موازنہ آپ نہیں کر سکتے جو پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کی گہرائی اور اس کی افادیت کی اور قسم کی ہے.
یہاں میں خالد صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے نریندر مودی کو اعلیٰ ایوارڈ دیا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے اوپر سیاسی سطح پہ اور عوامی سطح پہ خاصا دباؤ تھا کہ عرب ممالک کشمیر کے اوپر واضح حمایت پاکستان کی نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے او آئی سی وہ اس حوالے سے فعال کردار ادا کرے, اور گزشتہ روز او آئی سی کی جانب سے اس کے اوپر ایک اعلامیہ جاری ہوا, اور آج جو ملاقات ہوئی سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ, اس میں بھی شاہ محمود قریشی نے اس چیز کا تذکرہ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ او آئی سی کے حوالے سے وہ فعال کردار دیکھنا چاہتے ہیں, اور آج کی نشست اس حوالے سے اب بہت مفید ثابت ہوئی ہے. پاکستان کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ او آئی سی کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ بلائے. اس کے علاوہ جو یو این کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کشمیر کانٹیکٹ گروپ کو فعال انداز میں دیکھنا چاہتا ہے شاہ محمود قریشی نے. اس حوالے سے او آئی سی
جو ادھار ہے وہ پہلے سے زیادہ نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان ویسی چاہتا ہے کہ اپنا کردار ادا کرے, اور ہم سوچ رہے ہیں, سوچ وچار کر رہے ہیں کہ ویسی کی ہم ایک نشست کریں اور اس پہ ہم ان کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے. اس پہ مجھے ان کی مکمل تائید اور سپورٹ آج حاصل ہو گئی ہے, اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. تو میں آج کی نشست کے بعد پہلے سے بہت زیادہ مطمئن ہوں.
اس کے علاوہ میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ جنیوا میں جو یو این کی ہیومن رائٹ کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی وزیر خارجہ پاکستان کے شرکت کر رہے ہیں 9 سے 11 ستمبر کو, اور اس حوالے سے بھی ان دونوں ممالک سے جو ہے اعتماد اور ہم آہنگی کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی کو اتفاق کیا گیا ہے.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے علی فرقان, جن سے ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کے پاکستان کے دورے پر آمد کے بارے میں. اور اب کچھ ان خبروں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج ایک اہم اعلان کیا ہے کہ مصباح الحق کو قومی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اور سلیکشن کمیٹی کا سربراہ, جبکہ وقار یونس کو بالنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے. دونوں کی تقرری 3 سال کے لیے کی گئی ہے. تو ہمارے کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین کے لیے لاہور سے ضیاء الرحمان کی یہ رپورٹ.
پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ بورڈ کے 5 رکنی پینل نے ہیڈ کوچ کے لیے مصباح الحق اور بولنگ کوچ کے لیے وقار یونس کا نام تجویز کیا, جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے دونوں کوچز کے ناموں کی منظوری دی. اپنی تعیناتی کے بعد قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس نئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں. مصباح الحق کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ ناقص فیلڈنگ اور کارکردگی میں مشکل مزاجی کا نہ ہونا ہے. مصباح الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس میں شریک چیف ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ وسیم خان نے کہا کہ کوچنگ کے لیے درخواست جمع کرانے والے تمام امیدواروں کے وہ شکر گزار ہیں. وسیم خان نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کو مصباح الحق کی قائدانہ صلاحیتوں کا فائدہ ہوگا. پی سی بی کی 5 رکنی سلیکشن کمیٹی نے چند روز قبل قومی ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ کے انٹرویوز کیے تھے. مصباح الحق پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے رکن تھے. انہوں نے کمیٹی سے مستعفی ہو کر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے درخواست جمع کرائی تھی, جبکہ وقار یونس ماضی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان, 2 بار قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور 2 مرتبہ بولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
کراچی میں چوری کے الزام میں بدترین تشدد کا نشانہ بن کر موت کے گھاٹ اترنے والے ریحان کے والدین انصاف کے حصول کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ریحان کی موت کے ذمہ دار کون ہیں اور وہ کیا عوامل ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں, اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں صدر ڈار اس رپورٹ میں.
15 برس کے ریحان 6 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے, جو 18 اگست کو اپنے گھر سے پیسوں کی وصولی کا کہہ کر نکلے تھے اور پھر واپس نہ آ سکے. انہیں کراچی کے علاقے بہادر آباد میں چند افراد نے چوری کے الزام میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا, جس سے ان کی جان چلی گئی تھی. ریحانہ بیٹے کی موت کے حوالے سے اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار کرتی ہیں.
ان لوگ کہتے ہیں کہ چوری کیے تو چوری کی سزا موت ہوتی ہے, آپ خود بتائیں عدالت سب کیوں بنائے, हमें देखें, अभी हमारा बेटा चला गया, हम भी तो अदालत के धक्के खा रहे हैं ना, आप लोगों से विनती कर रहे हैं ना, सब बड़ों से हम लोग अपील कर रहे हैं ना अपने बेटे के लिए, हम तो कुछ नहीं कर रहे।
रेहान के कत्ल के मुलजमान गिरफ्तार हैं, मुकदमा अदालत में जा चुका है और पुलिस इस मामले के दीगर मुमकिन मुहर्रिकात की भी तफ्तीश कर रही है।
1 बजे के टाइम उन्होंने रेंजर्स हेल्पलाइन पर कॉल किया, किसी मददगार 15 किसी को कोई कॉल वगैरह नहीं थी। रेंजर्स कॉल करने के बाद जब रेंजर्स वहाँ पहुँची तो तब तक बिल्कुल इसकी कंडीशन जो थी वो बहुत सीरियस थी। इसको फौरी तौर पर रेंजर्स ने जिला अस्पताल पहुँचाया, लेकिन रास्ते में वो उसकी डेथ हो गई। 2 बंदों को गिरफ्तार किया है और भी लोग इसमें काफ़ी जो लोग जमा हुए थे जिन्होंने मारपीट की थी, उनसे पूछ रहे हैं और उसके ऊपर हमारी टीमें काम कर रही हैं।
रेहान के वालिद जहीर अपने बेटे की मौत के बाद से इंसाफ हासिल करने की तगोदो कर रहे हैं।
बस हम भाग रहे हैं, सबके पीछे भाग रहे हैं, कोर्ट में भी भाग रहे हैं, क्या करें, भागना तो पड़ेगा ना। बेटा है वो रो रो के पूरा दुनिया को दिखा के गया है कि अबू मेरे साथ नाजायज हो रहा है, आप इसका इंसाफ करो। उसी इंसाफ के लिए भाग रहा हूँ, ऐसे लोगों को तो ऐसे सबक दे ताकि जिंदगी में किसी गरीब के बच्चे के साथ जो है ना खास तौर पे ऐसा जुल्म ना करे।
बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले समाजी रजाकार राना आसिफ कहते हैं कि रेहान की मौत के जिम्मेदार मुआशरा, कानून साजी की कमी और इदारों का कमजोर होना है।
हम वो निज़ाम नहीं मुहैया कर पाए जिसमें बच्चों को जो है तहफ्फुज का एक निज़ाम हो और चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट में असर हो। तो रेहान भी उसी सिस्टम की एक विक्टिम है कि जिस सिस्टम में वो गया और उसको जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और बजाय कानून का जो आईन का आर्टिकल 10A है उसके तहत फेयर ट्रायल होता, लोगों ने खुद कानून को अपने हाथ में लिया।
जिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
हरिकेन डोरियन मुमकिन तौर पर फ्लोरिडा पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चमकती धूप वाली इस रियासत के शहरी या जुनूब मशरकी रियासत के अमरीकी साहिल पर लोग अब इत्मीनान से हो जाएं। पेशगोई करने वालों का कहना है कि डोरियन तूफान अब बड़ा हो रहा है और ये ख़तरनाक अंदाज में रियासत फ्लोरिडा और जॉर्जिया की तरफ बुध को दिन के वक्त या रात में करीब पहुँचेगा और शिमाली और जनूबी कैरोलिना में शदीद बारिशों और ताकतवर हवाओं का ख़तरा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस का कहना था,
दिस इज गोना बी राइडिंग फ्लोरिडास कोस्ट फॉर द नेक्स्ट डे डे एंड अ हाफ व्हाइल वी थिंक,
ये फ्लोरिडा के साहिल पर से अगले दिन प्रवास करेगा। 72 घंटे पहले जो सूरत हाल थी उसके बनिस्बत तूफान का ये रास्ता बेहतर है। हम लोगों से कह रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत करें और चौकन्ना रहें। फ्लोरिडा पर इस तूफान के कुछ असरात होंगे। ये थे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस। इससे पहले मंगल के रोज डोरियन बहामास में तबाही मचाता हुआ गुजर गया। बहामास के वजीर आजम ह्यूबर्ट मिनिस ने कहा कि 7 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो गई है और इसमें इजाफे का खदशा है। ह्यूबर्ट मिनिस का कहना था,
We must now also show our love and charity in acts of generosity.
ह्यूबर्ट मिनिस कह रहे हैं कि हमें अब कहीं कई महीने तक दिलखोर का मोहब्बत और अतियात फराहम करने होंगे। हम एक मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी, हुकूमत, चर्च, कारोबारों और अफराद की मदद से लोगों की जिंदगियों को बहाल करना होगा। ये थे बहामास के वजीर आजम ह्यूबर्ट मिनिस के अल्फाज। और अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीश कुनंदगान का कहना है कि यमन में मुतहरिफ फरीकैन ने गुज़श्ता 5 बरसों में इंसानी हुकूक और बैन अल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं वो जंगी जराइम के मुतरादिफ हो सकती हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट इंसानी हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल को अगले हफ्ते पेश की जाएगी। लीज़ा श्लाइन की रिपोर्ट की तफसीलात के साथ सादिया ज़ेब रांझा।
रिपोर्ट में यमन, मुतहदा अरब अमारात और सऊदी अरब और साथ ही हुसी बागियों और इनसे मुंसलिक मुसल्ला ग्रुपों की जानिब से बिला रोक टोक जो संगीन खिलाफ वर्जियां की गई हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। ये खिलाफ वर्जियां फजाई हमलों, अंधाधुंध गोलाबारी, घात लगाकर किए जाने वाले हमले, बारूदी सुरंगों और दूसरी किस्म की वसी ज्यादतियों के जरिए की गई हैं, जिनमें इजा रसानी, मनमानी हलाकतें और हिरासत में लिया जाना और जिनसी तशद्दुद शामिल है। बैन अल-अक़वामी माहिर चार्ल्स गैरावे ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तमाम मुतहरिफ फरीकैन इन जराइम में शामिल हैं।
There are no clean hands in this contest.
اس معاملے میں کسی کا ہاتھ صاف نہیں ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کس نے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جرائم کیے ہیں. ہر شخص ذمہ دار ہے. ماہرین کے پینل کا کہنا ہے کہ دنیا کے لیے لازم ہے کہ وہ اس المناک صورتحال کو نظر انداز کرنا بند کر دے. اقوام متحدہ نے یمن کی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ 2,40,00,000 لوگ یعنی آبادی کے 80% کا انحصار اپنی بقا کے لیے بین الاقوامی امداد پر ہے. لیکن بیشتر خوراک، دوائیں اور دوسری امداد لڑائی اور رکاوٹوں کی وجہ سے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی. رپورٹ میں ایسی شہادت کا ذکر ہے کہ متحارب دھڑے ہو سکتا ہے فاقہ کشی کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہوں. بتایا جاتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیار مہیا کر رہے ہیں، جبکہ ایران مبینہ طور پر حوثی باغیوں کو ہتھیار پہنچا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کو ہتھیاروں کی جاری سپلائی کی وجہ سے یمن کے لوگوں کے مصائب طول پکڑ رہے ہیں. سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایسے میں جب سیاسی پناہ کے متلاشیوں کی ایک ریکارڈ تعداد امریکہ کی جنوبی سرحد پار کر کے ملک میں داخل ہوئی ہے، امریکہ کے سرحدی سیکیورٹی فورس یو ایس بارڈر پیٹرول نے بھی کمر کس لی ہے. صرف ٹیکساس میں تارک کے وطن، قطر کے وطن کے کر کے آنے والے خاندانوں کی تعداد میں 1200% اضافہ ہوا ہے. صورتحال کو دیکھتے ہوئے یو ایس پیٹرول نے بھی ہنگامی اقدامات تیز کر دیے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ریمون ٹیلر اور وکٹوریا میچی نے اپنی رپورٹوں میں ان مشکلات کا تذکرہ کیا ہے جن سے سرحد عبور کرنے والے گزرتے ہیں. یہ سال علاقے میں تارکین وطن کے لیے ہلاکت خیز سال ثابت ہوا ہے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ سال اور بھی بدتر ہوگا. تفصیلات اسد حسن کی زبانی.
ڈیلریو سیکٹر میں یو ایس بارڈر پیٹرول ایلن واول بتا رہی ہیں، وہ اچانک کہیں سے نکل آئیں گے. عام طور پر وہ خاندانوں کی صورت یہاں پہنچتے ہیں اور وہ یہ راستہ استعمال کرتے ہیں. وہ سوچ کر یہاں پہنچتے ہیں کہ سرحد پر بارڈر پیٹرول کے اہلکار ان کے منتظر ہوں گے. ایسے میں جب ریو گرانڈے میں ترک وطن کر کے آنے والوں کی تعداد ریکارڈ حد تک پہنچ رہی ہے، یو ایس بارڈر پیٹرول کے اہلکار دباؤ محسوس کر رہی ہیں. ڈیلریو سیکٹر میں اہلکاروں نے ایگل پاس شہر کے نزدیک خیمے لگا دیے ہیں. کچھ طبی عملہ بھی یہاں بھجوایا گیا ہے. اگست میں ادارے نے یہاں ایک مرکز صحت قائم کیا تھا. یو ایس بارڈر رسل چرچل بتا رہے ہیں کہ یہ ابتدائی معائنے کا کمرہ ہے. وہ یہاں پہنچیں گے، ان کا معائنہ کیا جائے گا اور طبی ماہرین کی ٹیم ان کا تجزیہ کرے گی. اگر وہ ضروری سمجھے گی تو ان کو ادویات دیں گے یا پھر کسی ہسپتال منتقل کر دیں گے. یو ایس پیٹرول ایجنٹ ایلن واول بتاتے ہیں کہ ان کے سیکٹر میں 50 ملکوں سے ترک وطن کر کے آنے والے یہاں پہنچتے ہیں. بہت سے لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، جب یہاں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. کئی لوگ یہاں پہنچ بھی نہیں پاتے. تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک 500 تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں. یہ تعداد گزشتہ 5 برسوں میں سب سے زیادہ ہے. ہلاکتوں کے نصف یا اس سے زیادہ واقعات میکسیکو کی سرحد کے نزدیک رپورٹ ہوئے. سب سے بڑی وجہ ڈوبنا ہے. وہ لوگ جو یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تلخ لمحات کو یاد کرتے ہیں. پناہ کی متلاشی جولیا بتا رہی ہیں، میری بیٹی رو رہی تھی، پانی اس کی چھاتی تک پہنچ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ماں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا. تب دوسری طرف سے کچھ فوجی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا ہاتھ پکڑا دو. اگرچہ تارکین وطن کے لیے سرحد پار کرنا خطرات اور تکالیف سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ بھی کریں تو بھی زندگی بہت تلخ ہے. پناہ کی ایک متلاشی تارک وطن ماروین بتا رہی ہیں، کچھ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ مر جاؤ گے، کچھ ہو جائے گا آپ کو، پھر آپ کو ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، خطرہ لینا پڑے گا. ہر شخص کو کسی بھی چیز سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے. کم از کم مجھے تو ہے، میں اپنے بچے کے لیے کوئی بھی خطرہ مول لے لوں گا. یہ تھے ایک تارک وطن ماروین کے الفاظ. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات تو نہیں کرانا چاہتے تھے، تاہم حکمراں جماعت کنزرویٹو پارٹی کے چند باغی ارکان کی جانب سے بریگزٹ مذاکرات میں بے معنی تاخیر کی وجہ سے ان کے پاس انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین نے اس حوالے سے یہ رپورٹ تیار کی ہے، پیش کر رہی ہیں فائزہ بخاری۔
یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر برطانیہ ان دنوں شدید بحران کا شکار ہے، اور سابق وزیر اعظم تھریسا مے کے بعد موجودہ وزیر اعظم بورس جانسن بھی بریگزٹ معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے میں ناکام رہے ہیں۔
پرائم منسٹر، یو ہیو لاسٹ یور میجورٹی۔
حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے چند باغی ارکان اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت لیبر پارٹی برطانیہ کے یورپی یونین سے کسی معاہدے کے بغیر علیحدگی کے خلاف ہے، جبکہ حزب اختلاف اور باغی حکومتی ارکان بدھ کو بریگزٹ کو مؤخر کرنے کے لیے ایک بل پارلیمان میں لا رہے ہیں، جس کا مقصد وزیراعظم بورس جانسن کو پابند کرنا ہے کہ وہ 31 جنوری تک یورپی یونین سے بریگزٹ معاہدے پر مذاکرات کریں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں منگل کو وزیر اعظم بورس جانسن کو بغیر کسی معاہدے کے یورپی یونین سے علیحدگی سے روکنے کے لیے بل منظور کرانے کے پہلے مرحلے میں حکومت کو 301 کے مقابلے میں 328 ووٹوں سے شکست کا سامنا رہا۔ رائے شماری کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا جناب اسپیکر۔ قائد حزب اختلاف گزشتہ 2 سالوں سے انتخابات کی بات کرتے آئے ہیں، اور ان کی طرفداری کرنے والے بھی بہت ہیں۔ میں قبل از وقت انتخابات نہیں چاہتا، لیکن اگر ارکان پارلیمنٹ بدھ کو بریگزٹ مؤخر کرنے کے لیے بل پارلیمان سے منظور کرا لیں گے تو یہ معاملہ مزید غیر ضروری طوالت کا شکار ہو جائے گا، اور اسے حل کرنے کا واحد راستہ انتخاب ہوگا۔ حزب اختلاف سمیت چند باغی حکومتی ارکان کا موقف ہے کہ کسی معاہدے کے بغیر یورپی یونین سے انخلا کی صورت میں برطانوی معیشت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا میں مزید تاخیر نہیں کریں گے۔ اس شکست کے بعد وزیراعظم بورس جانسن کو بھی ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جیسے سابق برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کو تھا، جو بریگزٹ پر قانون سازوں کی 3 بار حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دبنگ 3 کے سیٹ پر فون لانا منع ہے، تفصیل سنیے فکرو فن میں۔ بالی ووڈ کے مسٹر دبنگ کی اس سلسلے کی گزشتہ 2 فلمیں یعنی دبنگ اور دبنگ 2 باکس آفس پر خوب دھوم مچا چکی، جس کے بعد ان کے پرستار بے صبری سے اس کی 3ری کڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، دبنگ 3 کے سیٹ پر سیل فون لانے کی اجازت نہیں۔
من بلوان لاگے چٹان رہے میدان میں آگے۔
یہ سوچ رہے ہیں کہ شوٹنگ میں رکاوٹ یا کام کے اوقات میں دھیان بٹ جانے کے سبب سلمان خان نے یہ فیصلہ لیا ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ دبنگ 3 کی ہیروئن کی فرسٹ لک کو خفیہ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ جیسا کہ ہر فلم ساز کے لیے اس کی فلم کے مرکزی کرداروں کی پہلی جھلک یا یہ کہ فلم میں وہ کس روپ میں سامنے آ رہے ہیں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ سلمان خان بھی اپنے پرستاروں کی بےقراری کو قائم رکھتے ہوئے اسے خفیہ رکھنے کا ہر چارہ کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کسی کو بھی سیٹ پر سیل فون لانے کی اجازت نہیں دی۔ اس فلم میں سلمان کے ساتھ نظر آئیں گی مہیش منجریکر کی بیٹی سائی، جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ پبلک پلیسز پر بھی جانے سے گریز کریں اور سوشل میڈیا پر بھی اپنی تصویریں مت لگائیں۔ وہ فلم میں کس روپ میں سامنے آ رہی ہیں، اس کے لیے فلم بینوں کو 20 دسمبر کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ سلمان نے دبنگ 3 کی ریلیز ڈیٹ یہی اناؤنس کی ہے۔
ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے۔ پولیس والے کو ٹھوکنے کا انجام پتا ہے کیا؟ 21 سال جیل اور ٹھکائے الگ سے۔
اس فلم کی ایک خاص بات پربھو دیوا کی ڈائریکشن اور کوریوگرافی ہے۔ تقریباً 1 عشرہ قبل پربھو دیوا نے سلمان کی ایکشن فلم وانٹیڈ کی ڈائریکشن اور کوریوگرافی کی تھی، جس نے سلمان کے فلمی کریئر کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔
یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا، اب تو سارے جہاں میں ہوگا کیا، میرا ہی جلوہ، میرا ہی جلوہ۔
دوسری خاص بات اس فلم میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ساؤتھ کے معروف اداکار کیچا سدھیر اس میں ویلن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اس سلسلے کی پہلی دو فلموں میں ونود کھنہ نے چلبل پانڈے یعنی سلمان کے والد کا کردار ادا کیا تھا، اور اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے سبھی کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے کردار کا اب کیا بنے گا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں ریکیپ میں دکھایا جائے یا کچھ اور تکنیک استعمال کی جائے۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام پیش ہوگا جہاں رنگ۔